بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، رمضان اور ہم اس پروگرام کا سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ یہ پروگرام پورے رمضان میں جاری رہے گا. اس پروگرام میں آپ کا میزبان ڈاکٹر فاروق آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور اس پروگرام میں ہمارے مہمان عالم اسلام کے مشہور مفکر، دانشور اور عالم دین اور اسکالر محترم جاوید احمد غامدی ہیں. غامدی صاحب، پچھلے پروگرام میں ہم اس بات کو ڈسکس کر رہے تھے کہ رمضان کا جو امپیکٹ پڑنا چاہیے ایک مسلمان پر، اور یہ رمضان اور قرآن مجید کے تعلق کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، وہ امپیکٹ نہیں پڑ رہا، خصوصاً پاکستان میں نہیں پڑ رہا. اور میں نے اس میں آپ کے سامنے دو تین مثالیں دی تھیں کہ پاکستان کے اندر تو صورتحال یہ ہو جاتی ہے کہ رمضان کے اندر مہنگائی بڑھ جاتی ہے، رمضان کے اندر جھگڑے بڑھ جاتے ہیں، رمضان کے اندر لوگوں کو غصہ زیادہ آتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے متعلق آپ کچھ کہیں.
میں آپ سے عرض کروں ڈاکٹر صاحب، ہمارے ساتھ جو المیہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ مذہب ہماری قومی زندگی میں، ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں وہاں سے داخل ہی نہیں ہوتا جہاں سے مذہب کو داخل ہونا چاہیے.
جی،
ہم ایک قوم بن چکے ہیں، مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں. جو کچھ بھی دینی روایت گرد و پیش میں ملتی ہے اس میں اگر کچھ عبادات ہیں تو ان پر بھی عمل کر لیتے ہیں، کچھ دوسرے اعمال ہیں تو وہ بھی بجا لاتے ہیں. لیکن مذہب جس جگہ سے داخل ہونا چاہیے انسان کے اندر، وہ خدا کے ساتھ گہرا تعلق اور آخرت کی جواب دہی کا احساس ہے.
جی،
یہ اگر موجود نہیں ہے تو پھر ہر چیز رسم ہے. وہ جو ایک روایت میں آتا ہے نا کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ قرآن کے لفظ رہ جائیں گے، ان کا مفہوم نہیں رہے گا.
صحیح،
تو اس کی بھی صحیح تعبیر یہی ہے.
جی،
کہ آپ نماز کا لفظ بولتے ہیں، آپ روزے کا لفظ بولتے ہیں، اچھا کچھ اعمال بھی انجام دیتے ہیں، لیکن وہ ایک رسم کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں. عبادت جہاں سے پیدا ہوتی ہے، جو شعوری احساس خدا کے ساتھ آپ کو متعلق کرتا ہے، آخرت جس طرح ایک زندہ حقیقت بن کے انسان کے شعور میں اترتی ہے، وہ ہمارے ہاں ہے ہی نہیں ہے سرے سے. اس کا جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ ہے کہ نہ نماز مؤثر ہو رہی ہے، نہ روزے میں وہ تاثیر باقی ہے کہ وہ تقویٰ پیدا کرے. تو یہ اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک لوگوں پر یہ باور نہ کرایا جائے کہ دین کا اصلی مقصود سمجھے، دین کی اصل حقیقت سمجھے، خدا کے ساتھ ان کا ایک زندہ اور شعوری تعلق پیدا ہو. آپ کا نظام تعلیم بھی پیدا نہیں کرتا.
اگر ایسا ہو جائے کہ رمضان کے مہینے میں ہم لوگوں کو یہ ایک اپنی طرف سے درخواست کر دیں کہ وہ قرآن مجید کا پورا ترجمہ وہ پڑھ لیں اور اس کو ذہن نشین کرنے کی کوشش کر لیں، تو کیا یہ کچھ ممد اور معاون ثابت ہوگا اس طرح کی چیزوں کو دور کرنے؟
اکثر یہی ممد و معاون ثابت ہوگا. میرا تو ذاتی احساس یہ ہے کہ مذہب کی تفہیم میں
جی
آپ گفتگو کر سکتے ہیں، میں گفتگو کر سکتا ہوں، ہم کتابیں بھی لکھ سکتے ہیں،
جی
علمی بحثیں بھی کر سکتے ہیں. یہ سارے کام ایک دین کا عالم کر دے گا عام آدمی کے لیے.
اچھا،
لیکن جو چیز موٹیویٹ کرے گی،
جی
جو روح میں اتارے گی، جو مذہب کی حقیقت جاگزین کر دے گی،
جی
جو دل و دماغ کو خبردار کرے گی، وہ صرف قرآن مجید.
اچھا،
کیونکہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں،
جی
اللہ تعالیٰ کے اسلوب میں، اس پس منظر میں جس میں اللہ کے پیغمبر کے ذریعے سے کلام کیا گیا تھا، جب اللہ تعالیٰ انسان سے مخاطب ہوتے ہیں اس کا کوئی بدل نہیں ہے ہمارا.
بلکہ وہ جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ وَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ، وہ پرابیبلی اسی کے لیے تو نازل ہوئی کہ ہمیں قرآن کے ذریعے سے بات لوگوں تک پہنچانی ہے اور یاد دہانی کرنی ہے.
اللہ تعالیٰ کو تو اصرار ہے اس بات پر کہ دین کی دعوت، دین کی نصیحت، دین کے لیے بیداری، دین کی طرف سے انذار، اس سب کا ذریعہ قرآن مجید ہے.
اچھا،
یعنی اللہ تعالیٰ تو اصرار کرتے ہیں اس بات پر. اس وجہ سے میں تو ہمیشہ لوگوں کو توجہ دلاتا ہوں کہ عام آدمی کو بیدار کرنے کے لیے آپ معلومات کا دریا نہ بہائیے، اس پہ کتابیں لکھ دیجئے.
جی
آپ دین کی تفہیم اور تبیین کے بارے میں بھی اگر کوئی کتاب لکھنا چاہتے ہیں یا آپ کو علمی کام کرنا چاہتے ہیں ضرور کیجئے، لیکن وہ دوسرے درجے میں ضرورت بنتی ہے.
ٹھیک،
پہلا مرحلہ تو یہ ہے نا کہ آدمی بیدار ہو جائے، دین کی حقیقت اس کے دل و دماغ میں جاگزین ہو جائے، اس کی روح کے اعماق میں اتر جائے، وہ خدا کو دریافت کر لے، ایک زندہ حقیقت کے طور پر دریافت کر لے، آخرت میں جینا سیکھ لے، آخرت کی زندگی اس کے لیے اتنی حقیقی بن جائے جتنی یہ زندگی ہے.
جی
جیسے وہ طلوع آفتاب پر اگلے دن یقین رکھتا ہے، ایسے ہی قیامت کے برپا ہونے پر بھی اس کے اندر یقین پیدا ہو جائے.
جی
یہ یقین صرف قرآن میں ہی پیدا
کرتا. اچھا یہ بتائیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے تین اشرے ہیں، پہلا اشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا دوزخ سے نجات کا ہے. ظاہر ہے کہ یہ تو ایسا نہیں ہوگا کہ انسان کوئی کوشش کیے بغیر ان تینوں چیزوں کو پالے، اس کے لیے اس کو کچھ کوشش کرنی پڑے گی نا. تو اس کوشش کے نتیجے میں انسان کو یہ رحمت، یہ مغفرت، یہ دوزخ سے نجات پانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
یہ ہر چیز صحیح و جہد سے ملتی
جی,
یعنی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے جب آخرت کا نتیجہ بیان کیا ہے تو ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ وہ لیس للانسان الا ما سعى,
جی
یعنی انسان جو جد و جہد کرے گا اسی کا نتیجہ آخرت میں اس کے لیے نکلنا ہے.
جی
یہ جو بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کی جاتی ہے یہ تو کوئی بہت سند کے لحاظ سے کبھی نہیں ہے,
کبھی نہیں.
عام طور پر لوگوں میں اس کی شہرت بہت ہو گئی ہے
جی,
لیکن یہ کہ حدیث کے ذخیرے میں اس کو وہ اہمیت حاصل نہیں ہے
جی.
تاہم جو کچھ اس میں کہا گیا ہے
جی
اگر اس بات کو آپ عملی لحاظ سے دیکھیں تو یہ ایک معقول چیز نظر آتی ہے
جی,
کہ آدمی نے رمضان کی ابتدا کی ہے, روزوں کے مہینے میں داخل ہوا ہے, ایک ایسے مہینے میں داخل ہوا ہے جو تقویٰ پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے
جی.
اس میں اس نے غیر معمولی عبادت کرنی ہے, وہ عبادت بھی تربیت کرتی ہے. تو اس میں یہ بالکل ٹھیک ہے کہ بندہ سب سے پہلے تو یہی چاہے گا کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں.
بالکل صحیح,
میں اگر کچھ کوتاہیاں کر چکا ہوں تو اللہ تعالیٰ عفو درگزر سے کام لے, وہ اپنے آپ کو اپنے خدا کے سامنے پیش کر دے گا. یعنی روزے کا اگر صحیح شعور اس کے اندر ہے, محض رسم کے طور پر وہ رمضان میں داخل نہیں ہو گیا بلکہ اس احساس کے ساتھ داخل ہوا ہے کہ اس مہینے میں مجھے اپنے آپ کو اطاعت کی تربیت دینی ہے, خدا کا بندہ بن کر رہنا ہے, باقی زندگی کے لیے تیاری کرنی ہے, اور بالخصوص جو حقوق العباد ہیں بندوں کے حقوق ہیں. یعنی آپ دیکھیں نا قرآن مجید میں جو بنیادی اخلاقیات سورہ بنی اسرائیل میں بیان ہوئی ہیں ان کی فہرست نکالی ہے, اس میں 10 احکام بیان ہوئے ہیں, ایک اللہ تعالیٰ سے متعلق ہے اور 9 بندوں سے متعلق.
9 بندوں سے متعلق,
اسی توازن سے آپ سمجھ سکتے ہیں.
گاندھی صاحب انشاءاللہ یہ بات جاری رکھیں گے, لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا وقفہ. ناظرین انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ہم حاضر ہوتے ہیں. تو گاندھی صاحب اب ذرا 2-3 فقہی سوالات, اس لیے کہ ان سوالات سے ہمارے لوگوں کو روز واسطہ پیش آتا ہے. اس میں ایک سوال یہ ہے کہ یہ بات ہم جانتے ہیں روایات کی روح سے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سرما لگانے کی اجازت دی ہے, یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کلی کرنے کی اجازت دی ہے. ظاہر ہے کہ کلی کرنے کے بعد منہ میں ایک ٹھنڈک سی ہو جاتی ہے اور ظاہر ہے کہ تھوک ذرا زیادہ ہو جاتی ہے. یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ سرما جو ہے اس کی ایک ٹیسٹ کی کیفیت جو ہے وہ چلی جاتی ہے گلے تک. تو کیا اس سے استنباط کرتے ہوئے, یعنی اس سے انالوجی کرتے ہوئے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے سانس کے مریضوں کو انہیلر کی ضرورت ہوتی ہے جس سے وہ سانس لے سکتے ہیں آسانی کے ساتھ, وہ پھیپھڑوں تک چلی جاتی ہے, اسی طریقے سے آنکھوں کی کوئی دوا ہے, اسی طریقے سے کان کی کوئی دوا ہے, اسی طریقے سے کوئی انجیکٹیبل دوا ہے جو کہ طاقت کی دوا نہیں ہے بلکہ اینٹی بایوٹک انجیکشن ہے مثال کے طور پر, تو کیا روزے میں ان چیزوں کی اجازت ہو سکتی ہے؟
میرا تو خیال یہ ہے کہ بالکل اجازت ہونی چاہیے
جی.
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جن احکام کا آپ نے حوالہ دیا ہے
جی
اور جو ہدایات آپ نے خود فرمائی ہیں
جی
ان سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے, عقل عام بھی ہی تقاضا کرتی ہے, اور روزے کا جو قانون سنت کے ذریعے سے منتقل ہوا ہے وہ بھی اسی بات کا تقاضا کرتا ہے. یعنی ہماری جبلتوں پر جو پابندی لگائی گئی ہے
جی
اس کا ان منہ شگافیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ نے آنکھ میں کیا ڈال لیا ہے اور انجیکشن کس چیز کا لے لیا ہے.
اچھا
ہمیں اپنے منہ پر پہرا لگانا ہے, اپنی جنسی جبلت پر پہرا لگانا ہے
جی جی,
اور اس سے مقصود ایک احساس کو زندہ رکھنا, اسے تازہ کرنا اور اس کے لیے انسان کو بیدار کرنا. تو مقصد کے لحاظ سے جب بھی آپ اجتہاد کرتے ہیں تو کیا چیزیں دیکھیں گے؟ مقصد کے لحاظ سے دیکھیں گے, یعنی وہ کیا چیز ہے جو مقصود ہے
جی.
تو کیا یہ چیز مقصود ہے کہ آپ کے جسم میں کوئی چیز جانی نہیں چاہیے؟
پرابیبلی ایسا تو نہیں ہے,
ایسا نہیں ہے.
ہاں
یعنی مقصد کو اگر آپ سامنے رکھیں تو یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان چیزوں پر پابندی لگانا مقصود نہیں ہے
جی,
نہ ان چیزوں پر پابندی لگا کے بہت سے لوگوں کے لیے روزہ رکھنے کا راستہ بند کرنا چاہیے
جی.
انہوں نے جب کھانا پینا اپنے لیے ختم کر لیا, جنسی جبلت پر پابندی لگا دی, روزے کا تقاضا پورا ہو گیا.
اچھا
یعنی عبادات ہم پہلی نشست میں یہ گفتگو کر چکے ہیں کہ وہ اصل میں کیا چیز ہے, وہ علامتی اظہار ہے
جی.
تو علامتی اظہار کو اس درجے تک کبھی نہیں لے جانا چاہیے
جی.
یہی وجہ آپ دیکھیں نماز کے معاملے میں
جی,
یعنی نماز آپ نے پڑھنی ہے, نماز میں رکوع ہے, نماز میں سجدہ ہے, نماز میں قیام ہے, نماز میں 4 رکعتیں ہیں, یہ سب چیزیں ہیں. قرآن مجید کہتا ہے کہ جس موقع کے اوپر کوئی خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی, میدان جنگ میں آپ
جی,
سفر میں آپ پا دھاپی کی صورت حال ہے, تو فرجالوں رکمانا چلتے ہوئے پڑھ لیجئے,
جیسے بھی ہو
سواری پر پڑھ لیجئے. آپ اس کو یہاں تک دیکھیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بیان ہوتا ہے کہ قافلوں میں سفر کرتے ہوئے آپ ایک مرتبہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نفل نماز میں نیت کر لیتے
جی
اور
جی
اس کے بعد اونٹنی جدھر جاتی اسی جانب نماز پڑھتے رہتے.
اچھا
کیا چیز ہے یہ
جی؟
تو نماز کے معاملے میں, روزے کے معاملے میں اس طرح کی چیزوں کے بارے میں عبادت کرنے کو ترجیح دینی چاہیے,
بالکل
نہ کہ ایسی رکاوٹیں پیدا کرنے کو ترجیح دینی چاہیے کہ جس میں ایک آدمی جو انتہائی شوق رکھتا ہے اس کے لیے بھی عبادت مشکل ہو جائے.
بلکہ میں آپ کی تائید میں ایک اور بات کروں گا سائنٹیفکلی, وہ یہ کہ جب انسان نہاتا ہے تو بدن میں جتنا پانی جانا چاہیے پینے کے ذریعے اور دوسرے مختلف ذریعوں سے, اس کا کوئی 5% جو ہے وہ نہانے کے ذریعے سے بھی انسان کے مساموں سے اندر ہو جاتا ہے. اب یہ تو ہم جانتے ہیں کہ نہانا روزے میں بالکل منع نہیں ہے, اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے متعلق بھی یہ بات روایات کا حصہ ہے کہ وہ رمضان میں سر پر بھی پانی ڈالتے تھے اور بدن پر بھی پانی ڈالتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل چیز دراصل وہ عبادت ہے, نہ کہ اصل چیز وہ فقہی موشگافیاں ہیں.
جب آپ عبادات میں کوئی چیز کر رہے ہیں تو پہلے آپ طے کریں کہ اس کا مقصد کیا ہے. میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ مقصد کو سامنے رکھ کر آپ کوئی نئی عبادت خود تصنیف فرما لیں گے. آپ یہ کہیں گے کہ نماز کا مقصد اللہ کی یاد کو قائم رکھنا, نماز کے بجائے ہم یہ مقصد کسی اور طریقے سے حاصل کر لیتے ہیں. دین میں قانون بھی مطلوب ہے, شریعت بھی مطلوب ہے, لیکن اگر کسی موقع کے اوپر عمل کرنے میں دشواری ہو جائے, نئی صورتحال پہ انتباق کرنا ہو, صورتیں تو بدلتی رہتی ہیں نا, تو اس طرح کی صورتحال میں پھر آپ کے سامنے ایک ہوگا منطقی تقاضا اور ایک ہوگا مقصد کا تقاضا.
اگزیکٹلی
ان دونوں کے درمیان اچھا توازن پیدا ہو جائے بہت اعلیٰ بات ہے, نہ ہو تو مقصد کو ترجیح دینی چاہیے.
بالکل صحیح.
تو عبادت سے مقصود کیا ہے, یعنی خاص طور پر روزے کی عبادت, اس کو سامنے رکھ کے تمام اجتہادات کرنا چاہیے.
اچھا اچھا, تو اب میں ایک چھوٹا سا اور سوال آپ سے پوچھنا ہوں, کیا مسواک اور ٹوتھ برش ایک ہی چیز ہے یا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں؟
دیکھیے بات یہ اصلی,
کیونکہ ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے ٹوتھ برش کر لیا تو اس سے آپ کو کوئی ثواب نہیں ملا, لیکن اگر آپ نے مسواک کر لیا تو آپ نے سنت پوری کر دی.
اصلی مقصود تو دانت صاف کرنا ہے.
جی,
یعنی اس لکڑی کا اس سے کیا تعلق ہے؟
جی,
دین میں وہ ذرائع اصل نہیں ہوتے.
سواک کا جو معنی,
سواک جو ہے, یعنی اس کا مقصود تو یہ ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے اپنے منہ کو صاف رکھیں, دانتوں کو صاف رکھیں, کیونکہ منہ اور دانتوں کی صفائی ہمارے ہاں دین کا حصہ بنا دی گئی ہے.
اچھا,
اس کی وجہ بھی وہی ہے کہ دین کا مقصد تزکیہ ہے, تو تزکیہ بدن کا بھی مطلوب ہے, تزکیہ کھانے پینے کا بھی مطلوب ہے, اور تزکیہ و تطہیر اخلاق کی بھی مطلوب ہے. تینوں چیزوں کا احاطہ کیا ہے دین میں.
اب میں اس سے ذرا تھوڑا سا آگے سوال لے جاتا ہوں. ایسا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک روزہ دار کی منہ کی بو جو ہے وہ پروردگار کو مشک کی بو سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے, بہت اچھی بات ہے. تو اگر اس کے لیے وہ تھوڑے سے ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کر لے بغیر اس کو نگلے ہوئے بہت احتیاط کے ساتھ, تو کیا اس کی اجازت ہو سکتی ہے؟
یہ ضرور کرنا چاہیے, دانتوں کو صاف رکھنا ضروری ہے. دیکھیے میں یہ بات آپ پر واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اور میرا خیال ہے اس سے ہمارے ناظرین پر بڑی حد تک واضح ہو جائے گی کہ جب آپ کسی عبادت کو انجام دیتے ہیں, اللہ کے لیے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں, اس میں ایک تو طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے جو قانون بنایا ہے, قاعدے بنائے ہیں, ان کی پابندی کریں آپ ہر حال میں. اس میں جو نظافت کے اصول ہیں ان کو بھی آپ محفوظ رکھیں گے, جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عمومی عقلی اصول بتائے ہیں ان کو بھی آپ محفوظ رکھیں گے. یہ سب کچھ کے باوجود دنیا کچھ ایسے بنی ہے کہ اس میں بعض اوقات چیزیں غیر مطلوب صورت میں سامنے آ جاتی ہیں. مثلا یہ کہا گیا ہے نا کہ ایک آدمی اور خدا کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلا ہے, تو اس کے غبار کو بھی اللہ عزیز رکھتے ہیں. اس کا کوئی آدمی اگر یہ نتیجہ نکالے کہ غبار اڑانا ضروری ہے, غبار میں جانا ضروری ہے, ایسا اسلحہ نہیں کی یاد کرنا چاہیے, کسی ٹینک میں ہی بیٹھنا چاہیے تاکہ آدمی غبار آلودہ ہونے سے کہیں بچنا جائے. تو یہ دین کے منشا کو غلط سمجھنا ہوگا. مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ساری احتیاطیں کر کے سب چیزیں کرنے کے بعد بھی اگر یہ محسوس کریں کہ روزے کی وجہ سے کہیں کوئی بو آ گئی ہے, تو خدا کو نامحبوب نہیں ہے.
اچھا, یہ مطلب, یہ اس کا اصل مطلب ہے. ٹھیک ہے,
اور اسی طرح دین کے باقی
غامدی صاحب, ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہوگا. ناظرین, ایک چھوٹا سا وقفہ, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوتے ہیں. غامدی صاحب, رمضان میں روزوں میں بہت سارے لوگوں کو غصہ بہت آتا ہے, رمضان میں غصے سے نجات پانے کا یا اس کو قابو میں رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟
یہ آپ نے بڑی صحیح بات فرمائی. عام زندگی میں اصل میں اعتدال اور توازن ہوتا ہے جو کسی نازک امتحان کے موقع پر بھی قائم رکھا جا سکتا ہے.
اچھا,
اگر آپ نے عام زندگی میں اسے اعتدال اور توازن کو قائم نہیں رکھا, تو کوئی بھی نازک موقع جب آئے گا تو آپ بالکل ہی حدود سے تجاوز کر جائیں گے. یہ انسان کے ساتھ بدقسمتی ہے. دیکھیے وہ لوگ جو کھانا کھانے کے معاملے میں بے اعتدالی کرتے ہیں, جنسی معاملات میں بے اعتدالی کرتے ہیں, ان کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو اعتدال اور توازن, یہی خدا کا پیغام ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ کہتے ہیں نا کہ میں نے زمین و آسمان میں ایک میزان رکھ دی ہے, ایک توازن پیدا کر دیا ہے, اس سے تمہیں یہ سبق دیا ہے کہ اللہ تطغو فی المیزان, خدا کی قائم کردہ اس میزان کے اندر کوئی خلل نہ پیدا کیا کرو,
بیلنس کو آپ امبیلنس نہ کریں.
اصل میں ساری جتنی بھی دینی ہدایت ہے اس کی بنیاد یہی ہے, یعنی وہ اعتدال, وہ توازن جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں زندگی میں قائم ہو جائے, ہمارے خدا کے ساتھ تعلق میں قائم ہو، ہمارے انسانوں کے ساتھ تعلق میں قائم ہو، ہمارے کائنات کے ساتھ تعلق میں قائم ہو.
جی.
تو اپنی عادات کو متوازن رکھنا، اور اصل میں دیکھیے یہ تو ایک سائیکل ہے. روزے کا مقصد یہ ہے کہ عادات میں توازن پیدا کیا جائے.
جی.
عادات میں توازن اگر 11 مہینے نہیں ہوا تو روزے کی عبادت کرنا مشکل ہو جائے گا.
صحیح.
تو آپ کو ان دونوں چیزوں کو ہر جگہ ملحوظ رکھنا چاہیے. ورنہ ایک نسوار کی چٹکی، ایک چائے کا کپ، ایک سگریٹ کا کش آپ کو اس جگہ تک لے جائے گا کہ جس میں آپ کے لیے جینا مشکل ہو جائے گا. اس سے غصہ پیدا ہوگا.
صحیح.
غصہ کیا ہے؟ ایک رد عمل ہے نا. جب آپ اپنی جبلتوں کے ہاتھوں مغلوب ہو جاتے ہیں تو ایک رد عمل آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے. تو رد عمل کی نفسیات تو ہم مسلمانوں کا سب سے بڑا مرض ہے.
بالکل.
یعنی ہماری انفرادی زندگی سے رد عمل کا شکار ہے. ہماری اجتماعی زندگی آپ دیکھیے نا کہ جس طریقے کا رویہ آپ کو یورپ میں ایک گاہک سے ملتا ہے یا جس طرح کا رویہ ایک دکاندار سے ملتا ہے وہ یہاں نہیں ملتا.
صحیح.
گاہک لڑنے کے لیے تیار، سڑک پر جانے والا ڈرائیور لڑنے کے لیے تیار. یعنی یہاں تو معلوم ہوتا ہے کہ لوگ جنگ کرنے کے لیے ہر وقت آمادہ ہیں،
اور عالمی ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جھگڑا کیا جائے.
عالمی سطح پر بھی ہر وقت آمادہ ہے جنگ ہے. امن ہماری غالباً ضرورت ہی نہیں رہ گئی اس معاملے میں. یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے جس کا جتنا بھی ماتم کیا جائے کم ہے. اصل میں انسان کو امن، اعتدال اور توازن خریدنا ہے ہر حال میں.
لیکن غاندھی صاحب، ہماری یہ بے اعتدالی تو بعض اوقات رمضان میں اس طریقے سے بڑھ جاتی ہے کہ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ افطار کرانے میں بہت زیادہ ایک اجر و ثواب ہے، تو پرابیبلی اس کو ہم نے اس طریقے سے لے لیا ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو اکٹھے بلا لیتے ہیں اور دنیا جہان کی نعمتیں ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور اس طریقے سے کھا لیتے ہیں کہ اس طریقے سے شاید ہم نے عام دنوں میں بھی نہیں کھایا ہوتا. اور پرابیبلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ افطار کرانے والی بات جو ہے یہ تو بنیادی طور پر دراصل محروم طبقات سے متعلق ہے کہ جو لوگ افطار نہیں کر سکتے صحیح طریقے سے ان کو آپ افطار کرائیے.
اصلی چیز وہی ہے کہ ہم اپنی قوم کو ایجوکیٹ کریں، عبادات کا مقصد سمجھائیں.
جی.
ان کو بتائیں کہ ایک چیز کو ایک طرف سے حاصل کرتے ہو دوسری طرف سے کھو دیتے ہو.
جی.
تو یہ تو کسی انسان کو نہیں کرنا چاہیے. ہر چیز اپنے مقاصد کے ساتھ ہی مؤثر ہوتی ہے. اگر اس کے مقاصد آپ کے ہاتھ سے چلے گئے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اسی چیز کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ پھر اس کے بعد آدمی اپنا منہ بند رکھتا ہے، کھاتا پیتا نہیں، تو اللہ کو اس کے اس کھانے پینے کی کیا پرواہ ہے.
اچھا.
یعنی اگر اس کے نفس پر اس کے اثرات نہیں ہوئے، وہ اعتدال اور توازن اس کے اندر پیدا نہیں ہوا، اخلاقی اصلاح کی طرف اس کے قدم نہیں بڑھے، اور اس نے اس کو چٹخاروں کا مہینہ بنا لیا.
جی.
تو اس کا نتیجہ تو سوائے اس کے کچھ نہیں نکلے گا کہ روزے نے جو آپ کو دینا تھا وہ دیا ہی نہیں.
جی.
ہمارے ہاں تو ایک تقریب بن گئی ہے افطار.
جی.
یعنی ایسی ایسی مجالس ہوتی ہیں، میں تو آپ سے یاد کرتا ہوں کہ میں جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے تو دعا کرنا شروع کرتا ہوں.
جی.
کہ پروردگار سارے دوستوں کو اس توفیق سے محروم کر دینا کہ وہ افطار کے لیے بنائے.
وجہ
اس کا کہ آپ سادہ طریقے سے اپنے گھر میں بیٹھ کے
بالکل.
اگر کوئی پانی کے ساتھ، کھجور کے ساتھ، کسی اور چیز کے ساتھ افطار کر لیتے ہیں، آپ دیکھیے کہ روزے کی لذت دوگنا ہو جاتی ہے.
بالکل صحیح ہے.
اچھا، پھر اس طرح اپنا پیٹ بھر لینے کے بعد نماز پڑھنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے.
بلکہ جی نماز تو، یعنی فرض نماز اور جماعت کی نماز تو اکثر فوت ہو جاتی ہے اس میں،
اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے. اور غریبوں کے لیے ہمارے ہاں سرے سے کوئی مسئلہ نہیں. ہماری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا بدترین دعوت وہ ہے جس سے غریب محروم کر دیے جائے.
اچھا.
اعزہ اقربا ہوں ان کو بلانا مشکل ہو جاتا.
جی.
تو یہ اعزہ ہیں، اقربا ہیں، جو روزہ نہیں رکھ سکتے. آپ کے گرد و پیش میں کچھ محروم لوگ ہیں، آپ سوسائٹی کو دیکھیں اس میں غربت کس درجے میں پہنچی ہوئی ہے.
اچھا. یہ روزے میں مختلف روایات میں یہ بات آئی ہے کہ بہت ساری چیزوں کا اجر بڑھ جاتا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بذات خود روزے کا اجر جو ہے وہ اتنا ہے کہ یعنی اس کا انسان احاطہ نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے اس میں مختلف انفاق فی سبیل اللہ اور دوسری چیزوں کا اجر بڑھ جاتا ہے، تو یہ کیوں اجر بڑھ جاتا ہے؟
اللہ کی بڑی عنایت ہے جی. بات یہ ہے کہ دیکھیے، عام حالات میں بھی آپ نیکی کرتے ہیں.
جی.
اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے بھی موسم مقرر کر دیے.
جی.
اس میں ہوتا یہ ہے کہ انسان کا وہی معاملہ، انسانی نفسیات کو دیکھنا چاہیے.
جی.
نا.
جی.
انسان ہر وقت 24 گھنٹے شب و روز بہار خزاں میں یکساں نہیں رہتا.
جی.
اگر اس سے یہ تقاضا کیا جائے کہ ہر وقت ایک جذبے کے ساتھ، ایک احساس کے ساتھ نیکی کرو.
جی.
یہ ممکن نہیں.
اچھا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جو کیفیت ہم آپ کی مجلس میں دیکھتے ہیں وہ باہر نکل کے نہیں رہتی.
صحیح.
تو
صحیح.
اب بھی ہمیں اس کا تجربہ ہوتا ہے، بعض اوقات کسی خاص مجلس میں، خاص پس منظر میں، موت کے موقع کے اوپر اور جگہوں کے اوپر.
جی.
ہمارے احساسات اور ہوتے ہیں.
جی بالکل.
لیکن زندگی کی عام رو میں داخل ہوتے ہیں تو ان احساسات میں تبدیلی آ جاتی ہے.
اچھا.
اصل میں رمضان ایک فضا پیدا کرتا ہے.
جی.
جو خدا کی طرف رغبت کی فضا ہے.
جی.
آخرت میں جواب دہی کے احساس کی فضا ہے.
جی.
اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اپنی عنایتوں کو اس کے ساتھ متعلق کر دیتے ہیں.
اچھا.
24 گھنٹے اور شب و روز تو بندہ ایک جگہ نہیں رہتا.
جی.
کم سے کم ان بشارتوں کے نتیجے میں یہ ایک مہینہ، یہ 10 دن، یہ 15 دن، یہ شب و روز، یہ ایک رات جیسے لیلۃ القدر ہے، یہ تو کم سے کم انسان اس احساس کے ساتھ گزار لے کہ میں اپنے خدا کو خوش کر لوں.
یعنی یہ انسینٹیوز ہیں اس کے لیے،
انسینٹیوز ہیں، اور انسان کے اس
کو انکریج کرتے ہیں،
انسان کے اس پہلو کی رعایت کی گئی ہے.
جی بالکل،
کہ وہ 24 گھنٹے اپنے آپ کو ایک سطح پر نہیں رکھ سکتا.
بالکل،
لیکن اگر محنت کر کے حج کے دوران میں، عرفے کے دن، کسی اور موقع کے اوپر وہ اپنے آپ کو ایک خاص سطح پر لے آئے،
جی،
تو یہ اس کے لیے باعث ہے.
بالکل ٹھیک. محترم ناظرین کرام، رمضان اور ہم یہ اس پروگرام کا عنوان ہے، اور اس کے تحت کچھ ایپیسوڈز ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ پورے رمضان میں یہ ایپیسوڈز ہوتے رہیں گے. عالم اسلام کے مشہور عالم دین محترم جاوید احمد غامدی سے ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ یہ پروگرام پورے رمضان میں جاری رہے گا. اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ.